الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور ده إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم. یہ ہمارے ہجری اسلامی قمری سال کی شروعات ہوئی. محرم کا مہینہ یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. گویا سن ہجری 1436 رخصت ہو کر سن ہجری 1437 میں ہم نے قدم رکھا. یہ اسلامی کیلنڈر جو چاند کے حساب سے جاری کیا گیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اسلامی شرعی احکام کے لیے انہی قمری تاریخوں کا انتخاب فرمایا. قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا ہے, یسألونک عن الأحلة قل هي مواقیت للناس والحج, کہ یہ لوگ یعنی مشرکین آپ سے سوال کرتے ہیں چاندوں کے متعلق, آپ بتلا دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات کی تعین اور حج کے وقت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. قرآن ہی میں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اعلان فرما دیا کہ شریعت مطہرہ کے نزدیک مہینوں اور دنوں کے حساب کے لیے یہی چاند والا حساب معتبر اور مستند قرار دیا گیا. ویسے ایک دوسرا حساب بھی ہے جو دنیا میں عام طور پر جاری ہے, سورج والا حساب, شمسی کیلنڈر. وہ 465 दिन का होता है और कमरी जो है वो 365 का और कमरी जो है वो 354 दिन का हुआ करता है। वैसे उसको भी इस्तेमाल करने से मना नहीं किया, उसकी भी इजाज़त दे दी है। कुरान पाक में बारी ताला का इरशाद है, वल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़ियान والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب۔ اس آیت کی تشریح میں حضرات علماء فرماتے ہیں کہ آپ شمسی کیلنڈر کے حساب سے بھی تاریخیں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اسلام نے اپنے تمام احکام کی بنیاد جو ہے وہ چاند کے حساب پر رکھی، قمری کیلنڈر کے اوپر، اور اسی کو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور اس جتنے بھی احکام ہیں، زکوٰۃ کا حساب ہو، حج کی تاریخیں ہو، رمضان کا مہینہ ہو، دونوں عیدیں، عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، اور بابرکت اشرے ہوں، ذوالحجہ کا مہینے کے پہلے 10 دن، رمضان کے آخری 10 دن، یہ محرم کے پہلے 10 دن، اور اسی طرح شب برات، یہ جتنے بھی اسلامی حسابات ہیں وہ سب قمری گویا کیلنڈر کے اوپر مبنی رکھے گئے۔ اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر مہینے کے چاند کا دیکھنا فرض کفایہ ہے، ہمارے یہاں اس کا اہتمام نہیں ہوتا۔ ویسے دیہاتوں میں ایک دو اللہ کے بندے ایسے ضرور ہوتے ہیں جو اس کا اہتمام کرتے ہیں، اگر کوئی بھی اگر اس حساب کو جاری رکھنے اور باقی رکھنے کے لیے چاند دیکھنے کا اہتمام نہ کریں تو سب گنہگار ہوں۔ اس لیے اس مسلمانوں کو تو چاہیے کہ دنیاوی حساب سے اگر اپنی گویا تجارتی مجبوری کی وجہ سے وہ شمسی تاریخ کو استعمال کریں تو گنجائش ہے، منع نہیں ہے، لیکن اپنی اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا کہ آج کون سا چاند ہے، یہ ایک بحیثیت مسلمان کے گویا ایمانی اور اسلامی غیرت کا تقاضا ہے۔ سب اگر بھول جائیں گے تو سبھی گنہگار قرار دیے جائیں گے۔ یہ پہلا مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کا۔ قرآن پاک میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، کہ مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے یہاں 12، فی کتاب اللہ لوح محفوظ کے اندر، یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے، ویسے یہ فیصلہ تو بہت پہلے ہو چکا تھا لیکن اس فیصلے کا عمل اور اجرا جو ہے زمین و آسمان کی جب پیدائش ہوئی اس وقت سے شروع ہو چکا ہے۔ منہا اربات الحرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے وہ ہیں جو حرمت والے ہیں، ان کا گویا ادب و احترام شریعت کی نگاہ میں خاص طور پر ملحوظ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا جو مشہور خطبہ دیا، اس میں وہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ان کے متعلق فرمایا کہ 3 تو ایک ساتھ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک الگ ہے رجب کا مہینہ، اسلامی کیلنڈر کا 8واں مہینہ۔ محرم یہ اسلامی قمری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور وہ ذوالقعدہ اور ذوالحجہ جو ہیں وہ آخری 2 مہینے، 11ویں اور 12ویں۔ بہرحال یہ 4 مہینے حرمت والے قرار دیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کے اندر اسی زمانے سے ان مہینوں میں قتل و قتال کو حرام قرار دیا گیا تھا، اگرچہ شریعت اسلامی نے آ کر اس حکم کو تو منسوخ کیا۔ ویسے یہ جو قدیم حکم چلا آ رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے، عربوں میں اس کا بڑا اہتمام تھا۔ ویسے عرب جو ہیں اپنی معاشرت کی وجہ سے جن برائیوں کے اندر پھنسے ہوئے تھے وہاں حال یہ تھا، نہ کسی کی جان محفوظ تھی، نہ کسی کا مال محفوظ تھا، نہ کسی کی عزت اور آبرو محفوظ تھی۔ لیکن یہ جو چار مہینے ہیں، ان حرمت والے مہینوں میں وہ لوگ بھی باوجود اپنی ساری کمزوریوں اور بدعملیوں کے ان کا اتنا زیادہ لحاظ کرتے تھے کہ ان مہینوں میں اگر باپ کا قاتل بھی مل جاوے تو وہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اتنا زیادہ اس کا لحاظ کیا جاتا تھا۔ بعد میں یہ قتل و قتال کی حرمت والا حکم تو اسلام میں آ کے منسوخ ہو گیا، البتہ آج بھی ان چار مہینوں کا ادب و احترام بےمانہ کہ ان مہینوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ عبادات کا اہتمام کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع اور انابت کیا جائے وہ ہے۔ بلکہ علامہ ابن رجب حنبلی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تین عشرے جو ہے ہمارے اسلاف کے یہاں بڑے محتم بشان اور بڑے اہم سمجھے گئے ہیں۔ ایک تو رمضان کا آخری عشرہ، ایک ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، اور ایک یہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ۔ یہ تین عشرے ایسے ہیں کہ ان میں آدمیوں کو، لوگوں کو عبادتوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور ان دنوں میں عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ لکھا ہے حضرات مفسرین نے کہ جو آدمی ان حرمت والے مہینوں میں عبادتوں کا اہتمام کرے گا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ دوسرے مہینوں میں اور دوسرے دنوں میں بھی اس کو عبادات کی توفیق عطا فرمائیں گے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایک نیا سال عطا فرمایا، اور اسی محرم کے مہینے کی جو دسویں تاریخ آئندہ کل آ رہی ہے، جس کو عاشورہ کہتے ہیں، عاشورہ کا ترجمہ ہی ہے دسواں دن، گویا ماہ محرم کے دسویں دن کو خاص طور پر لفظ عاشورہ سے موسوم کیا گیا ہے، اور اسی نام سے یہ پہچانا جاتا ہے۔ اس کی بھی شریعت کے اندر خاص اہمیت ہے۔ ویسے عام طور پر مسلمان یوں سمجھتے ہیں کہ اس دن میں جو واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پیش آیا، اس کی وجہ سے اس کی اہمیت ہے۔ حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے 60 سال بعد پیش آیا، اور یہ عاشورہ اور دسویں محرم کے دن کی جو اہمیت ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے بلکہ اس سے پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اس دن میں دنیا کے اندر بڑے بڑے واقعات وجود میں آئے ہیں۔ حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل کی شرح خصائل نبوی کے اندر لکھا ہے کہ اسی دن کے اندر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن میں حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر کے لگی۔ صاحب تفسیر ابن کثیر علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کشتی میں سوار ہوئے تھے دسویں رجب کو، اور پورے 6 مہینے کشتی گویا چلتی رہی، اسی سیلاب کے اندر اور پانی کے اندر۔ اسی چلنے کے دوران جب وہ کشتی کعبۃ اللہ کے پاس پہنچی ہے، اگرچہ وہ تو اٹھا لیا گیا تھا طوفان نوح سے پہلے، لیکن اس جگہ پر جب پہنچی ہے تو وہاں اس نے 7 چکر لگائے، باقاعدہ اس کا طواف کیا۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں یہ چیز موجود ہے، اور دسویں محرم کو یہ کشتی جودی پہاڑ کے اوپر لگی، اور حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اترے اس میں سے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بھی اسی دن میں بتلائی جاتی ہے، حضرت موسیٰ کی پیدائش بھی اسی دن میں بتلائی جاتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بھی اسی دن میں اسی دن میں وہ آسمان پر اٹھائے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو باری تعالیٰ نے اپنے پاس جب بلایا تھا توریت دینے کے لیے اور ایک مہینہ کا وعدہ کیا گیا تھا, اس میں پھر مزید جو 10 دن کا اضافہ ہوا وہ 10 دن یہی محرم کے شروع کے 10 دن بتلائے جاتے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر آگ جو گلزار بنی وہ بھی اسی عاشورہ کے دن کے اندر. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کنویں سے نکالے گئے اسی دن میں. حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی جو مشہور بیماری تھی اس سے صحت اسی دن میں حاصل ہوئی. حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن روایتوں میں یہ آیا ہے, بعض روایتیں تو ایسی ہیں جن پر سندی اعتبار سے حضرات محدثین نے کلام کیا ہے, لیکن اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو مستند ہے. حضرت فرماتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے بنو اسرائیل کو لے کر یہ قوم فرعون اور قوم فرعون کے مظالم سے ان کو چھڑانے کے لیے جب نکلے تھے اور فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا اور جب دریائے نیل پر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بطور معجزہ یہ عطا فرمایا کہ آپ نے جب اپنی لاٹھی ماری تو 12 راستے بن گئے بنو اسرائیل کے 12 خاندانوں کے لیے اور وہ اس میں سے گزر کر سامنے پاس. ان کے پیچھے پیچھے فرعون بھی جب اپنے لشکر کے ساتھ آیا اس نے دیکھا کہ پانی رکا ہوا ہے, راستے بنے ہوئے ہیں, وہ بھی داخل ہوا. لیکن جب وہ بیچ میں پہنچا تو پانی مل گیا اور فرعون غرق ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور بنو اسرائیل کو فرعون کے مقابلے میں کامیابی عطا فرمائی. یہ چیز تو مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے. چنانچہ اس دن کے اندر جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, شمائل میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, کہ نبی زمانے جاہلیت میں مکہ والے عرب مشرکین قریش یہ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے. آپ جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود بھی یہ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو, تو انہوں نے جواب میں بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور بنو اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم کے مقابلے میں اس دن میں کامیابی عطا فرمائی, فرعون غرق ہوا. اس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے روزہ رکھا تھا, ہم بھی رکھتے ہیں. ان کا یہ جواب سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی اور اتباع کے تو ہم تمہارے مقابلے میں زیادہ حقدار ہیں. چنانچہ آپ نے صحابہ کو حکم دیا اور یہ روزہ جو ہے رمضان کے روزوں سے پہلے فرض تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے اور حضور نے بھی رکھا, صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا. پھر جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو یہ عاشورے کے روزے کی فرضیت جو ہے وہ ختم ہو گئی. البتہ آج بھی بطور نفل اور سنت کے رکھا جاتا ہے اور اس کی مخصوص فضیلت ہے. مسلم شریف کے اندر روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کا روزہ جو ہے یعنی 9ویں ذی الحجہ کا, وہ کوئی رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے اور آنے والے 1 سال کے 2 سال کے گناہوں کے لیے وہ کفارہ ہے. اور یہ عاشورہ کا روزہ جو ہے اگر کوئی آدمی رکھتا ہے تو وہ پچھلے 1 سال کے لیے کفارہ بنتا ہے. چنانچہ اس کی یہ فضیلت اور اس کا گویا اسلاف کے اندر اہتمام رہا. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی فرضیت ختم ہونے کے بعد بھی بڑے اہتمام سے اس کو رکھتے رہے. البتہ آخری سال سنجری 11 میں جب آپ کی وفات ہوئی اس سال بعض حضرات صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا. شروع اسلام میں بعض ان چیزوں میں جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی صریح اور جو ہے کھلا ہوا حکم نہیں آتا تھا, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہل کتاب کی موافقت کو پسند فرماتے تھے. اور یہ انداز اور یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا گیا تھا کہ ان کو اسلام کی طرف مائل کیا جائے. لیکن یہودیوں نے جب عداوت کے اندر انتہا کر دی اور باوجود ان کے سامنے حق واضح ہونے کے ایمان نہیں لائے بلکہ اسلام کی مخالفت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اظہار رسانی میں دن بدن آگے بڑھنے لگے, تو پھر یہ طرز عمل بدلا گیا اور ان کی مخالفت گویا کا سلسلہ اختیار کیا گیا. چنانچہ عبادات کے اندر بھی کوئی ایسا انداز اختیار کرنا جس میں ان کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہو, شریعت اس کی اجازت دیتی نہیں ہے. چنانچہ اسی تربیت کے نتیجے میں ایک مرتبہ صحابہ میں سے کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, یہ دسویں محرم کو تو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی رکھتے ہیں, گویا ان کے ساتھ ایک طرح کی مشابہت لازم آتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا, اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو نبی کا روزہ رکھوں گا. اور یہ بھی مسند احمد کی روایت کے اندر ہے کہ تم لوگ اکیلا دسویں کا نہیں بلکہ اس سے پہلے ایک دن یا اس کے بعد ایک دن کا روزہ رکھو تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو. ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر اسی سال انتقال ہوا, آپ کو آئندہ سال نبی کا روزہ رکھنے کی نوبت نہیں آئی. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ اکیلی دسویں کا روزہ جو ہے وہ خلاف اولا ہے, مکروہ, مکروہ تنزیہی. یا حضور نے اپنی جس خواہش کا اظہار فرمایا تھا اس کے پیش نظر چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ ایک روزے کو اور ملا لیں. البتہ ہمارے زمانے کے یہود جو ہیں اب قمری حساب پر چلتے نہیں ہیں. حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی رحمتہ اللہ علیہ نے معارف الحدیث کے اندر لکھا ہے کہ ہمارے زمانے کے یہودیوں کا حساب کتاب جو ہے اب قمری پر نہیں رہا, وہ اب رکھتے ہوں گے عاشورا کے حساب سے روزہ, لیکن ان کا عاشورا اور ہمارا عاشورا ایک نہیں رہا. اس لیے جو علت تھی گویا اکیلا روزہ رکھنے کی کراہت کی, اگر دیکھا جائے تو وہ باقی نہیں رہی. اور عام طور پر حضرات فقہا کے یہاں جب علت باقی نہیں رہتی تو اس وہ بات نہیں رہتی, تو کراہت بھی گویا ہونی نہیں چاہیے. بہرحال میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ عاشورا یعنی دسویں محرم کا دن جو ہے بڑا بابرکت دن ہے. عام طور پر مسلمان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے سمجھتے ہیں, حالانکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ واقعہ تو بہت بعد میں پیش آیا, بلکہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے شہادت کی سعادت اور شرف اس دن میں عطا فرمایا, یہ ان کے لیے ایک فضیلت کی بات ہے. جیسے جمعہ کا دن اس کی اپنی ایک فضیلت ہے, کوئی آدمی اگر جمعہ کے دن انتقال کر جائے اور شہادت کی موت پاوے اور جمعہ کے دن پاوے تو اس کی وجہ سے جمعہ کے دن میں فضیلت نہیں آئے گی, بلکہ جمعہ کے دن یہ چیز پیش آنے کی وجہ سے اس کو کیا ہوگی, فضیلت حاصل ہوگی. چنانچہ علماء نے یہی بات لکھی ہے اور بہت سے لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اس واقعے کی وجہ سے شیعوں کے گویا جن جن علاقوں میں شیعوں کا اثر و رسوخ ہے ان کی دیکھا دیکھی اس دن کو بعض لوگ منحوس بھی نعوذ باللہ سمجھتے ہیں, حالانکہ کوئی دن کوئی رات منحوس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سب دنوں سب جو ہے راتیں اور سارے اوقات جو ہیں وہ بابرکت ہی بنائے ہیں, بلکہ بعض اوقات کو برکت کے اعتبار سے بعض اوقات پر فضیلت دی گئی ہے, منحوس کا عقیدہ نہیں. بلکہ اس لیے ہمیں ضروری ہے ہم اپنے عقیدوں کو درست رکھیں. اور ان بعد لوگ اس مہینے میں محرم کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی مہینے میں ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی, اور ان دونوں نکاحوں سے بڑھ کر بابرکت کیا. ہمارے یہاں نکاح پڑھانے والا جب نکاح پڑھاتا ہے تو دعا کرتا اللہم الف بینہما کما الفت بین علی و فاطمہ, اللہم الف بینہما کما الفت بین سیدنا محمد و خدیجۃ الکبریٰ. وہاں تو یہ دعائیں کی جاتی ہیں. اور محرم کے مہینے میں لوگ نکاح کرنے کو کیا سمجھتے ہیں, یہ غلط ہے. کسی بھی چیز میں نحوست کا عقیدہ یہ شرک خفی ہے. باقاعدہ بہشت زیور میں حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدوں نے لکھا ہے, اس لیے کہ اللہ جسے جو چاہے کرے, کسی چیز میں یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی چیز کو متبرک بنائے یا منحوس بنائے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا, بہت سے لوگ ان دنوں میں نکاح کو یا اپنی دکانوں کے افتتاح اور اس کے ادگھاٹن کو یا کسی تجارتی سفر کو روک دیتے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. بہرحال یہ عاشورہ کا دن اپنی جگہ پر اہمیت رکھتا ہے, اور اس دن کے اعمال میں سے ایک عمل یہ کون سا, روزے والا. ایک دوسرا عمل بھی ہے, بے حقیقی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس دن اپنے گھر والوں پر جو ہے رزق میں وسعت کرے گا, کھانے پینے میں وسعت کرے گا, اللہ تبارک تعالیٰ سال بھر اس کو اس کی روزی میں وسعت فرمائیں گے. چنانچہ اسلاف کے ہاں اس کا معمول تھا, مشکات کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے, اور اسلاف اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کا اہتمام کرتے تھے, گویا اس دن یہ گویا اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے میں. لیکن یہ کوئی مخصوص چیز پکانے کا اہتمام, یعنی کہ کھچڑا پکایا, یہ بھی رشیوں والی بات ہو جائے گی, سمجھایا کہ نہیں. اس لیے یہ ویسے اور آپ جو ہے اپنے گھر والوں پر وسعت کی نیت سے اچھی چیز کوئی پکائیں, اس کی اجازت ہے اور اس کی برکت انشاءاللہ حاصل ہوگی. اور چونکہ اسلاف کے یہاں اس کا عمل رہا, تو بعض مرتبہ کوئی روایت سندی اعتبار سے اتنی زیادہ اعلیٰ درجے کی نہیں ہوتی, لیکن اسلاف کے یہاں اس کا عمل ہونے کی وجہ سے اس کو تائید مل جاتی ہے اور وہ قابل عمل قرار دی جاتی ہے. البتہ یہاں ایک اس موقع پر ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اشکال پیش کیا ہے کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ اس دن آدمی اپنے گھر والوں کے لیے وسعت کرے, دوسری طرف یہ ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے, تو پھر یہ وسعت پر عمل کیسے ہوگا؟ تو حضرت شیخ یونس صاحب دامت برکاتہ نے اس کا جواب بھی دیا ہے کہ بھائی یہاں وسعت سے مراد اس کے اسباب, گویا دن میں کھانا پکانے کا اہتمام تو دن میں, بھلے آپ روزہ کی وجہ سے کھا نہیں سکیں گے, کھائیں گے کب, مغرب کے بعد افطار کے بعد, لیکن سارا انتظام تو آپ نے کیا کب, دن میں کیا نا, اسی دن میں تو وہ فضیلت اس کی حاصل ہو جائے گی. خیر بھائی یہ تو اہل علم کی بحثیں ہیں اس سلسلے میں, تو میں یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ یہ محرم کا مہینہ جو ہے یہ گویا اسلامی قمری سال کا پہلا مہینہ ہونے کی وجہ سے ہماری یہ نیا سال, اور ان دنوں میں ہمیں گویا اہتمام کرنا چاہیے, یا حرمت والے جو مہینے چار بتلائے گئے تو ان چار مہینوں کے اندر خاص طور پر عبادتوں کا اہتمام ہو, اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کیا جائے. اور یہ شیعے جو کرتے ہیں یہ جیسے تعزیہ بنانا, حالانکہ یہ تعزیہ کا سلسلہ سن ہجری 352 میں بنو بویا جو مصر کے اندر حکومت کرتے تھے شیعہ خاندان, انہوں نے جو ہے شیعوں کو حکم دیا تھا دسویں محرم کے روز کہ کل جو ہے سب کالے کپڑے پہننا, عورتیں بھی کالے کپڑے پہنے, اپنے چہروں کو سیاہ کریں, اور کھلے راستے پر نکل کر اپنے بالوں کو کھول کر اپنی چھاتی اور اپنے جو ہے چہروں کو نوچیں. چنانچہ اس کے اس حکم کے نتیجے میں ایسا پہلی مرتبہ, اس سے پہلے ان میں بھی نہیں تھا وہ ہوا, اور اہل سنت والجماعت اس میں شریک نہیں ہوئے. دوسرے سال اس نے حکم دیا اور اہل سنت والجماعت کو بھی اپنے گویا حکومت اور طاقت کے زور پر ایسا کرنے کے لیے جب مجبور کرنا چاہا تو اہل سنت والجماعت نے اپنی ایمانی غیرت کی وجہ سے اس کا انکار کیا اور اسی کے نتیجے میں دونوں میں خوب زبردست جنگ بھی ہوئی, لیکن اہل سنت نے اس کو اختیار نہیں کیا. آج ہم جو ہے اپنی جہالت اور غفلت کی وجہ سے یہ کرتے ہیں. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان دنوں کے اندر جو ہے اللہ کی عبادت کا اہتمام ہو. جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے پوچھا, اللہ حافظ ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے منبہات, اس میں ہے ایک آدمی نے پوچھا کہ سب سے اچھا عمل کون سا بہتر, اور سب سے بہتر دین کون سا, اور سب سے بہتر مہینہ کون سا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب میں فرمایا کہ سب سے بہتر عمل تو پنج وقتہ نماز ہے, اور سب سے بہتر دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے, اور سب سے بہتر مہینہ جو ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے. خیر تین دن تک وہ آدمی اسی طرح, چوتھے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچ کر کے اس نے جا کر کے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا تھا, انہوں نے یہ جواب دیا, آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, بھائی دیکھو ساری دنیا کے علماء فقہا اور حکما جمع ہوں تو بھی وہ یہی جواب دیں گے, اس سے بہتر جواب اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن میرے نزدیک جو ہے سب سے بہتر عمل وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو, جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو. سب سے بہتر مہینہ وہ ہے جس مہینے میں آدمی اپنے گناہوں سے اللہ کے حضور توبہ کرے, اور سب سے بہتر دن وہ ہے جس دن آدمی جو ہے اپنے ایمان والے دل کو لے کر اللہ کے دربار میں حاضر. گویا ایمان پر موت جس دن آئے گی اس سے بڑھ کر بہتر دن اور کوئی نہیں ہو سکتا. حقیقت تو یہ ہے کہ جو ہے یہ نحوست ہو یا برکت ہو, اس کا تعلق تو اصل ہمارے اعمال سے. رمضان سے بڑھ کر اور کون سا برکت والا مہینہ ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ نے سنا ہوگا فضائل رمضان کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے, پہلے زینے پر جب قدم رکھا تو فرمایا آمین, دوسرے پر رکھا پھر فرمایا آمین, تیسرے پر رکھا پھر فرمایا آمین. جب آپ فارغ ہوئے تو حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, آج تو آپ نے ایک ایسی بات ارشاد فرمائی جو ہم نے کبھی پہلے نہیں سنی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اس وقت جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا حضرت جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جیو وہ آدمی جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی. اب دیکھیے رمضان کا مہینہ اپنی جگہ پر برکت والا, لیکن جو آدمی اس کی ناقدری کرے گا اور اس مہینے کے اندر جو ہے برے اعمال میں مشغول رہے گا تو اس کے حق میں وہی مہینہ کیا بنا؟ ہلاکت کا ذریعہ بنا, حضور کی بد دعا کا ذریعہ بنا, حضرت جبریل کی بد دعا کا ذریعہ. حقیقت تو یہ ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا نحوست ہو یا برکت ہو یہ سارا جڑا ہوا ہے کائے کے ساتھ؟ ہمارے اعمال. ہم اچھے اعمال کا اہتمام کریں, کوئی بھی مہینہ ہوگا وہ ہمارے لیے کیسا ہوگا؟ برکت کا ہوگا. ہم جو ہے اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام کریں. اللہ دوسرے حضور نے اسی روایت میں آپ نے سنائی ہے کہ دوسرے سینے پر جب قدم رکھا تو آپ نے فرمایا کہ ہلاک ہو جیو, حضرت جبریل نے یوں کہا تھا, ہلاک ہو جیو وہ آدمی جو آپ کا نام مبارک سنے اور اس کے باوجود درود نہ پڑھے. پڑھ لو درود صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسرے زینے پر جب قدم رکھا تو حضرت جبریل نے فرمایا, ہلاک ہو جو وہ آدمی جو اپنے ماں باپ دونوں کو یا کسی ایک کو بوڑھا کی بیوی کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے. اب دیکھیے حقیقت تو یہ ہے, ماں باپ سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی؟ لیکن جو آدمی ان ماں باپ کی ناقدری کرے گا, ان کی جیسی خدمت کرنی چاہیے وہ نہیں کرے گا, تو اس کے حق میں یہی ماں باپ جہنم میں جانے کا ذریعہ. اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو اس لیے تو نہیں بنایا تھا کہ وہ اپنی اولاد کو جہنم میں لے جائے, لیکن یہ اولاد خود اپنی ناقبت اندیشی کی وجہ سے اور اپنی بدعملی کی وجہ سے ماں باپ کی ناقدری کر کے جہنم میں گئی. اس میں کوئی ماں باپ کا قصور تھوڑا ہے, قصور ان کا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گویا موقع دیا ہے زندگی کے اندر کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزارنے کا ہمیں اہتمام کریں. کوئی بھی مہینہ ہوگا، کوئی بھی دن ہوگا، کوئی بھی رات ہوگی، اگر اس مہینے کو، اس دن کو، اس رات کو وہ اگر ہم اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزاریں گے، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے بچانے کا اہتمام کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے، ماں باپ کے ساتھ اطاعت و فرما برداری کا اور حسن سلوک اور خدمت کا معاملہ کریں گے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کریں گے، تو یہ گویا یہ سب کچھ ہمارے لیے خیر. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يدخل الجنة قاتم، جو آدمی قطع رحمی کرنے والا ہو، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا نہ کرتا ہو، وہ جنت میں نہیں جائے گا. بلکہ ایک حدیث میں تو بہت سخت جملہ فرمایا، لا تنزل الرحمۃ علی قوم فیہم قاطع رحمی، جس قوم میں ایک آدمی ایسا ہو جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کا حق ادا نہ کرتا ہو، برا سلوک کرتا ہو، اس پوری قوم کے اوپر اللہ کی رحمت نازل. میں کہا کرتا ہوں آج تو گھر گھر کے اندر ہے، آج تو گھر گھر کے اندر قطع رحمی کرنے والے، کہاں سے ہم رحمت لائیں گے؟ ہم نے گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کر کے اپنے لیے جہنم کے راستے کھول دیے، اس میں قصور ہمارا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین بن کر کے آئے تھے، اور آپ کی تعلیمات تو اسی لیے تھی کہ جو آدمی ان تعلیمات کو اختیار کرے گا، اپنائے گا، عمل کرے گا، وہ اس کے ذریعے سے جنت میں پہنچے گا. لیکن جو آدمی اپنی ناقبت اندیشی کی وجہ سے، اپنی جو ہے بدعملی کی وجہ سے ان تعلیمات کی خلاف ورزی کرے، اور اس کے نتیجے میں اگر وہ جہنم میں پہنچے، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اوپر کوئی انگلی اٹھائی جا سکتی ہے؟ نہیں. آپ کی ذات تو رحمت ہی رحمت ہے. ہم نالائق تھے کہ ہم نے آپ کی رحمت کی شان کی قدر نہیں کی، ان تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں اپنایا نہیں، تو اب اسی کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہم جہنم میں پہنچے. سے میں نے کہا ماں باپ ان کا وجود رحمت ہے، لیکن کوئی اولاد ان کی نافرمانی، ان کی ناقدری کر کے جہنم میں جائے، ان میں ماں باپ کا کیا قصور؟ رمضان کا مہینہ برکت والا ہی مہینہ ہے، لیکن کوئی آدمی اس برکت والے مہینے کے اندر بھی گناہوں میں لت پت رہے اور کوئی نیکی کا کام نہ کرے، اور یہ مہینہ یوں ہی گزار دے اور اس کے گناہوں کی مغفرت نہ ہو، وہ اگر حضرت جبریل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا کا حقدار بن جائے، اس میں رمضان کا کیا قصور؟ حقیقت تو یہ ہے سب کچھ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس لیے میں آپ حضرات سے خاص طور پر کہوں گا، ہمیں اپنے اعمال کا ہر وقت جائزہ لینا، جو کرو شریعت کے مطابق کرو. اگر حکم معلوم نہیں ہے تو معلوم کرو. قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے، فصلوا عن ذکر ان کنتم لا تعلمون، کوئی بھی کام شریعت کا حکم معلوم کیے بغیر آگے بڑھنا نہیں ہے، اور جو معلوم ہے ان پر عمل کا اہتمام ہو. ہم گناہوں کو گناہ جاننے کے باوجود اگر اس کو اپناتے رہیں گے، تو اس سے بڑھ کر بدقسمتی اور محرومی اور کیا ہوگی؟ یہ تو بہت بڑی محرومی کی بات ہے. ہم جانتے ہیں بہت آج کیا حال ہو گیا. آج عام مزاج یہی ہے، جو آدمی گناہ کا کام کر رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتا، وہ جانتا ہے، اس کو کسی کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود جانتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ گناہ کا کام ہے، اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، جہنم میں لے جانے والا ہے، اور اس کے باوجود کر رہا ہے، اس کا کیا علاج؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگیوں کے اوپر نظر ثانی کرنے کی، پھر بھی چارنا کروانی ضرورت ہے. دیکھو کہ ہم کس طرح زندگی گزارتے ہیں. یہ نیا سال آیا ہے ہمارے لیے، یہ جو ہے ایسا امن و امان کا، اللہ کی رحمت کا ذریعہ اسی وقت بنے گا جب ہم اپنے آپ کو اس کا گویا اہتمام کریں کہ اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنائیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.